سر بسر تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، یہ زمین جلوگر ہے نظام شمسی، جو جلوگر ہے یہ تیری شان میں مدحا خان، ہے ظہور تیرا یہ برملا، ہے یہ تیری شان
ہاں. عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نعت رسول مقبول سوال سماعت فرما رہے تھے. سامعین، عقل کا تقاضا ہے کہ انسان متوازن ہو، یعنی نہ حرام کی دل فریبیاں اس پر اثر انداز ہوں اور نہ حلال کی کمی اس کو شکر سے روکے. چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے شام، بے شک عاقل وہ ہے کہ حلال جس کو شکر سے مصروف نہ کر دے اور حرام جس کے سر پر غالب نہ آ جائے. درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے، لوگوں کی توجہ بھی پھلدار درخت پر ہوتی ہے، پر جب کسی میں حقیقی خوبیاں ہوں اور وہ اسے اپنے ذاتی کمال کے بجائے خدا کا عطیہ سمجھے تو وہ منکسر المزاج ہوگا، اور جب انکساری اس میں پائی جائے گی تو اس لوگ بھی اس کی عزت کریں گے. اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، آج کا ایران.
آج کا ایران.
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، اس پروگرام میں ہم پچھلے ہفتے ایران میں رونما ہونے والے کچھ اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے میڈیکل سائنس کی قومی کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہی ہیں جو ملک اور اس کے مستقبل کو سواریں گے. ان کا کہنا تھا کہ یہ طے نہیں ہے کوئی باہر سے آ کر ہمارے ملک کو بنائے. اگر یہی سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم دوسروں کے سہارے نہیں رہیں گے. ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں، سائنسدانوں اور جینیس افراد کی مدد سے اپنے ملک کے مستقبل کو سواریں گے. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں گے اور اپنی نسلوں کے لیے روشن مستقبل تعمیر کریں گے. اس کام کے لیے ہر طرح کے نسلی تعصب، جنسیت، سیاسی دھڑے بندی اور دیگر اختلافات سے دور رہتے ہوئے ملک کے افتخار اور اس کی عزت کے لیے پوری طاقت سے کوشش کریں گے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے ساتھ گفتگو میں دہلی اور اسلام آباد کے درمیان موجود تناؤ کو کم کرنے کی غرض سے مدد کرنے کی پیشکش کی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں طرفین نے ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور ضبط و تحمل کی اہمیت پر خصوصی زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے موجودہ بحران پر قابو پانے کے لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ عباس عراقچی نے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے اچھے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے تناؤ کو کم کرنے اور خطے میں استحکام کو مضبوط کرنے میں مدد کی پیشکش کی۔ اس گفتگو میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے حالیہ دنوں کے دوران اپنے ملک اور ہندوستان سے متعلق حالات کی وضاحت پیش کی اور ہندوستان و پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والے تناؤ کو کم کرانے کے مقصد سے ایران کے تعمیری اور مثبت اقدام کی تعریف کی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے امیر سعید ایروانی نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں خود مختار دہشت گردی سے عاری اور غیر ملکی مداخلت سے محفوظ شام کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک نشست میں شام کے بارے میں کہا کہ ایران نے علاقے یا شام کو غیر مستحکم یا کمزور کرنے کی غرض سے کوئی بھی کارروائی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی بنیادی پالیسیوں کو تحریف کرنے کا کوئی بھی قدم قابل قبول نہیں ہے۔ ایروانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام میں دہشت گردی سے مقابلے کی اہمیت کو بخوبی سمجھتا ہے، وہ غیر ملکی دہشت گردوں کے خطرے سے بھی بخوبی آشنا ہے۔ یہ دہشت گرد گروہ اب بھی شام اور علاقے کے لیے ایک خطرہ ہے۔ غیر ملکی دہشت گردوں کو ان کے ملک بھیجا جائے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں ایران ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے دائمی سفیر نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شام کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف بہت ہی واضح ہے۔ ہم اس خود مختار شام کی حمایت کرتے ہیں جو دہشت گردی اور غیر ملکی مداخلت سے عاری ہو۔ ایران نے کبھی بھی شام یا علاقے کو غیر مستحکم کرنے کی غرض سے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی اصولی پالیسیوں کو بدلنے کے مقصد سے کیا جانے والا ہر کام غیر قابل قبول ہے۔
سامع
سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوری ایران اور روسی فیڈریشن کے دو سائنس و تحقیقاتی مراکز کے درمیان اقتصادی تعاون کے 18ویں مشترکہ کمیشن کے اختتام پر سیل ریسرچ اینڈ جین تھراپی کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ نشست ایران کے وزیر پیٹرولیم محسن پاک نژاد اور روس کے وزیر توانائی سرگئی تسویلیف کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ سب سے پہلے ایران کے وزیر پیٹرولیم محسن پاک نژاد اور روس کے وزیر توانائی سرگئی نے دونوں ممالک کے 18ویں مشترکہ کمیشن کے ان دستاویزوں پر دستخط کیے جو مختلف شعبوں میں تہران اور ماسکو کے بیچ اسٹریٹیجک تعاون کے فروغ کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس کے بعد تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے سیل ریسرچ اینڈ جین تھراپی شعبے اور روسی فیڈریشن کی وزارت صحت سے وابستہ نیشنل میڈیکل ریسرچ سینٹر آف ہیماتولوجی کے ریاستی بجٹ کے اداروں کے درمیان تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ طرفین نے تعاون کے اس دستاویز پر دستخط کیے جس کا مقصد دونوں ممالک میں سیل تھراپی اور جین تھراپی کے شعبوں میں مشترکہ تحقیق کو فروغ دینا اور طبی علم کو آگے بڑھانا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روسی فیڈریشن کے درمیان اقتصادی تعاون کے مشترکہ کمیشن کے ایرانی وفد کے سربراہ اور ایران کے وزیر پیٹرولیم محسن پاک نژاد کمیشن کے 18ویں اجلاس میں شرکت کرنے روسی حکام سے ملاقات نیز مشاورت کے مقصد سے روس کے دارالحکومت ماسکو پہنچے تھے۔ اس کمیشن کا اختتامی اجلاس 25 اپریل کو منعقد ہوا تھا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صحت محمد رضا ظفرقندی نے چین کے اپنے سرکاری سفر کے دوران اس ملک کے صحت اور طبی مراکز کی تعمیر کے شعبے میں سرگرم کمپنیوں کے سینئر مینیجروں سے ملاقاتیں اور گفتگو کی۔ ان ملاقاتوں میں ایران کے وزیر صحت نے ایران میں موجود چینی کمپنیوں کے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے میں اپنی وزارت صحت کی جانب سے پیروی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ان ملاقاتوں میں موجود چینی کمپنیوں نے اپنی سرگرمیوں کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے اب تک چین میں تقریباً 30-40% اسپتال بنائے ہیں۔ ان کمپنیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو قزاقستان، لاؤس، زمبابوے، کینیا، جمائیکا، سربیا اور منگولیا جیسے ممالک میں بھی اسی طرح کے پروجیکٹوں پر عمل درآمد کا اچھا تجربہ ہے۔ اپنے اسی سفر کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صحت نے ادویات اور حیاتیاتی مصنوعات کی تیاری کے شعبے میں مشغول ایک اہم و معروف چینی کمپنی کے مینیجر سے بھی ملاقات کی۔ محمد رضا ظفرقندی نے اس شعبے میں تعاون بڑھانے کی غرض سے ایران کی تیاری کا اعلان کیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران کے خلاف زور زبردستی اور دھمکیاں کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی سفارتی راستے کی پابندی اور مذاکرات جاری رکھنے کے لیے آمادگی پر زور دیتا ہے، لیکن زور زبردستی اور دھمکی پر مبنی اقدامات کو جو سب کے سب اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے نام امریکی صدر کے خط کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اور غیر ضروری اور جعلی بحران کے حل کی غرض سے سفارتی راستے کے انتخاب کے لیے آمادگی کا اعلان کیا اور نیک نیتی کے ساتھ امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات شروع کیے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات کے تین ادوار میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مذاکرات کاروں نے ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی توانائی سے پرامن استفادے کے حق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کے مطابق ملت ایران کے برحق مطالبات اور موقف بیان کیے اور معقول نیز پائیدار اور منصفانہ سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوشش کی ہے۔ وزارت خارجہ کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران غیر قانونی پابندیوں کے تسلسل اور اپنے تجارتی اقتصادی اتحادیوں پر دباؤ ڈالے جانے کے اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے، انہیں سفارتی راستے میں امریکہ کی سنجیدگی کی نسبت ایرانی عوام کی بدگمانی کے حق بجانب ہونے کا ثبوت سمجھتا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ اس غیر قانونی طرز عمل کے جاری رہنے سے بین الاقوامی قوانین پر مبنی ایران کے قانونی اور معقول موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور ناکام طرز عمل اور چالوں کو دوبارہ آزمانے کا نتیجہ ماضی کی سنگین ناکامی کے دہرائے جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی اقتصادی رابطہ کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ تہران کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے اور ایران کے ساتھ معاہدہ رائی کے امریکہ کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی قومی اقتصادی رابطہ کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے ایکس پر لکھا کہ وائٹ ہاؤس میں عہدہ سنبھالنے سے پہلے ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس جنگوں کے فوری اور 24 گھنٹے کے خاتمے کا منصوبہ ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یوکرین میں جنگ جاری ہے، غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ٹوٹ چکی ہے اور اسرائیلی قابض فوج نے شام کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایران کی قومی اقتصادی رابطہ کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں معاہدے تک پہنچنے کے لیے اپنی سنجیدگی اور عزم کا اظہار کیا ہے، لیکن ٹرمپ اور ان کی ٹیم نیتنیاہو اور نیو کیونز کے دباؤ میں آ کر اب بھی الجھن کے شکار ہیں۔ رضائی نے تاکید کی کہ ایران کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے اور امریکہ کے لیے ایران کے ساتھ معاہدے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے ایران ایکسپو 2025 نمائش اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایران ایکسپو 2025 میں 2000 ایرانی کمپنیوں کے علاوہ 100 سے زیادہ ملکوں کے تاجروں نے شرکت کی۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی ایرانی پیداواری اور صنعتی مراکز کی نمائش تھی، جس میں 2000 ایرانی کمپنیوں نے 100 سے زیادہ ملکوں کے تاجروں کو اپنی مصنوعات سے آشنا کرایا۔ اس نمائش کے ساتھ ساتھ ایران افریقہ اقتصادی تعاون اجلاس کا بھی انعقاد ہوا، جس میں افریقی تاجروں، اقتصادی امور کے ماہرین اور سیاستدانوں نے شرکت کر کے ایران کے ساتھ تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران ایکسپو 2025 میں شرکت کے لیے 100 سے زیادہ ملکوں کے 2500 تاجروں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے چیمبر آف کامرس کے سربراہوں، 32 وزیروں اور نائب وزیروں نے تہران کا رخ کیا اور ایران کی زراعت، صنعت، کانکنی، پیٹرو کیمیکل شعبے، شاہراہوں اور شہری تعمیرات، مصنوعات اور فنی اور انجینئرنگ کی صلاحیتوں سے آشنا ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق 41 ایشیائی ممالک، 21 یورپی، 39 افریقی اور امریکہ اور اوشنیا کے 8 ملکوں کے تاجروں اور دیگر شخصیات نے اس نمائش میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایرانی کمپنیوں اور غیر ملکی تاجروں اور عہدیداروں کے مابین متعدد معاہدوں اور سمجھوتوں پر بھی دستخط ہوئے۔ سب سے زیادہ تاجر دوست اور برادر ملک پاکستان سے ایران آئے تھے، جن کی تعداد 400 بتائی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرنے اور فلسطینیوں پر سینی مظالم کی منظر کشی کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسماعیل بقائی نے صحافت کی آزادی کے عالمی دن کے موقع پر ان صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور سہنیوں کی حیوانیت کی منظر کشی کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان تمام صحافیوں، فوٹوگرافروں اور کیمرہ مینوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر گزشتہ 2 سال کے دوران سہنیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی حقیقت کو ثابت کیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم آج ان 200 سے زیادہ صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے فلسطینیوں کے ناقابل بیان رنج و علم اور سینیوں کے ہاتھوں مسلسل جارحیت اور نسل کشی کی منظر کشی کی اور حقیقت کو ہمیشہ کے لیے درج کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ ان میں سے بہت سے صحافی جو حقانیت کا پردہ فاش کرنا چاہتے تھے نسل کشی کے منصوبے کے بھیٹ چڑھ گئے۔ قابل ذکر ہے کہ ہر سال 3 مئی کا دن عالمی یوم آزادی صحافت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سامعین، آزادی صحافت کا عالمی دن 3 مئی کو ایسے میں منایا گیا کہ جب سہنی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر سہنی حکومت کی فلسطین، خاص طور سے غزہ میں 1.5 سال سے زائد عرصے سے جاری جارحیت میں صحافیوں کا کردار بھی خراج تحسین کے لائق ہے، اور جس طریقے سے اپنی جانوں پر کھیل کر صحافیوں نے اسرائیلی جارحیت کی کوریج کی وہ نہ فقط ناقابل بیان ہے بلکہ اسی راہ میں اب تک غزہ میں 211 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور اس کے حامیوں کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں صحافیوں کا کردار قابل تحسین ہے۔ غاصب سینی حکومت کے ہاتھوں نامہ نگاروں اور صحافیوں کے قتل کا مقصد حقیقت کو چھپانا اور صحافیوں کو ڈرانے کی کوشش ہے تاکہ وہ اپنے فرائض انجام نہ دیں اور فلسطین سے متعلق خبریں منظام پر نہ آ سکیں۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کا آغاز 1993 عیسوی میں ہوا۔ اس دن کی باقاعدہ منظوری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دی تھی۔ یہ دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض کی بجا آوری کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگی کو درپیش خطرات کے متعلق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اس دن کے انعقاد کی ایک وجہ معاشرے کو یہ یاد دلانا ہے کہ عوام کو حقائق پر مبنی خبریں فراہم کرنے کے لیے کتنے صحافی اس دنیا سے چلے گئے اور کئی پس دیوار زندان میں ہیں۔ کمیٹی تو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 1952 سے 2025 تک 1402 سے زائد صحافی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ فرائض کی انجام دہی کی پاداش میں زندان میں قید کیے جانے والے صحافیوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
کھلیان پہ قلب گلستان پہ آتش کینا تیری بن کے گری برق غم چور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر سچ ہے تیری دوستی توق گرا بار ہے عالمی رہے زن ہے تو دشمن ماں
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے اپنا شیرین پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ بغور سنیں گے، یقیناً آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. آپ کے علم میں ہے کہ رامین اور محمد دونوں دوست آج یونیورسٹی سے پیدل ہاسٹل آ رہے ہیں. ہاسٹل یونیورسٹی سے کچھ ہی فاصلے پر ہے. دونوں راستے میں اپنے گھر والوں اور فیملی ممبران کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. محمد اپنے بیگ سے ایک تصویر نکالتا ہے اور اسے رامین کو دکھاتا ہے. یہ محمد کے گھر والوں کی تصویر ہے. اگر آپ محمد اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے. تو حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ اور ان کا ترجمہ سنیے اور انہیں اپنی نوٹ بک میں درج کر لیجیے.
تھو،
تم.
کھوجائی،
کہاں کے رہنے والے ہو.
شیراز،
شیراز ایران کے ایک شہر کا نام ہے.
شیرازیم،
میں شیراز کا رہنے والا ہوں.
ہستی،
موجودگی پر دلالت کرتا ہے مخاطب کے لیے.
خانواده،
گھرانہ یا کنبہ.
خانواده من،
میرا خاندان یا اهل خانه،
در شیراز،
شیراز میں،
چه کاره است،
کیا کام کرتے ہیں،
او،
وہ،
است،
ہے،
او چه کاره است،
وہ کیا کام کرتا ہے،
پدرم،
میرے والد،
پولیس،
پولیس،
پدرت،
تمہارے والد،
معلم،
استاد یا ٹیچر،
مادرم،
میری والدہ،
چه کار می کند،
کیا کام کرتے ہیں،
خاندار،
خاندار،
نیست،
نہیں،
عکس،
فوٹو یا تصویر،
خانم،
خاتون یا محترمہ،
این خانم،
یہ خاتون،
مادرت،
تمہاری والدہ،
مادر بزرگ،
مادر بزرگ دادی یا نانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں دونوں کے لیے بطور یکساں مادر بزرگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
دختر،
بیٹی یا لڑکی،
خواہر،
بہن،
خواہرت است،
آپ کی بہن ہے،
خواہرم است،
میری بہن ہے۔
دانش آموز،
اسکول کے طالب علم کے لیے دانش آموز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ عزیز سامعین، اب جبکہ آپ نے مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ سن لیا ہے تو محمد اور رامین کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔
رامین، تو کجائی ہستی؟
رامین، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
من شیرازی ہستم، خانواده من در شیراز ہستند۔
میں شیراز کا رہنے والا ہوں، میرے گھر والے بھی شیراز میں آباد ہیں۔
پدر تو چه کاره است؟
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم پولیس است،
میرے والد پولیس اہلکار ہیں۔
مادرت چه کار می کند؟
آپ کی والدہ کیا کام کرتی ہیں؟
او خاندار است،
وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، خاندار ہیں۔
مادر من کار می کند، او مترجم است،
میری والدہ ملازمت کرتی ہیں، وہ ایک مترجم ہیں۔
پدرت چه کار است؟
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم معلم است، این عکس خانواده من است،
میرے والد ٹیچر ہیں، یہ میرے گھر والوں کا فوٹو ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنیے، اس مرتبہ اردو ترجمہ پیش نہیں کیا جا رہا۔
رامین، تو کجائی ہستی؟
من شیرازی ہستم، خانواده من در شیراز هستند۔
پدر تو چه کاره است؟
پدرم پلیس است،
مادرت چه کار می کند؟
او خانه‌دار است،
مادر من کار می کند، او مترجم است۔
پدرت چه کار است؟
پدرم معلم است، این عکس خانواده من است۔
سامعین، رامین محمد سے تصویر لیتا ہے، یہ ایک گروپ فوٹو ہے کہ جس میں محمد کے گھر والوں کی تصاویر موجود ہیں۔ رامین تصویر کو دیکھتا ہے اور پھر محمد سے سوال کرتا ہے،
این آقا پدرت است،
کیا یہ تمہارے والد ہیں؟
بله، این آقا پدر من است، او معلم است،
جی ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ اسکول ٹیچر ہیں۔
این خانم مادرت است،
یہ تمہاری والدہ ہیں؟
نه، او مادر بزرگم است، این خانم مادر من است،
نہیں، یہ میری دادی ہیں اور یہ تصویر میری والدہ کی ہے۔
و این دختر خواهرت است؟
اور یہ لڑکی تمہاری بہن ہے؟
بله، این خواهرم است. او دانش آموز است.
جی ہاں، یہ میری بہن ہے. یہ اسکول طالبہ ہے. سامعین، آئیے ایک بار پھر یہی گفتگو دوبارہ سنتے ہیں.
این آقا پدرت است؟
بله، این آقا پدر من است. او معلم است.
این خانم مادرت است؟
نه، او مادر بزرگم است. این خانم مادر من است.
و این دختر خواهرت است؟
بله، این خواهرم است. او دانش آموز است.
سامین، رامین تصویر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اسے محمد کو واپس لوٹا دیتا ہے. وہ محمد سے کہتا ہے کہ وہ اپنی تصاویر کا البم کمرے میں جا کر دکھائے گا. محمد تصویر کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے. دونوں اپنے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں. وہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور فی الحال آرام کرنا چاہتے ہیں.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں اور ہندوستان کے پاکستان اور ہندوستان کے وزراء خارجہ کے بیان دو طرفہ فائرنگ اور حملے بند کرنے اور جنگ بندی پر اتفاق کا اعلان. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا انٹرویو. امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں گفتگو. اتوار کو چوتھے دور کی موافقت کا اعلان. اور غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری. مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور ہندوستان نے سیز فائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. موصولہ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے سیز فائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کے بعد ہندوستان نے بھی جنگ بندی پر اتفاق کا اعلان کر دیا. ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جنگ بندی کی موافقت کا اعلان کر دیا. ہندوستان کے وزیر خارجہ مسٹر ایس جے شنکر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے دو طرفہ فائرنگ اور فوجی اقدامات روکنے پر اتفاق کر لیا ہے. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بتایا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان نے فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں اسحاق ڈار کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا کیے بغیر خطے میں امن و سلامتی کے لیے کوششیں کی ہیں. اس سے قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اگر ہندوستان امن چاہے تو پاکستان بھی تیار ہے. جنگ بندی پر اتفاق کے اعلان سے قبل پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع نے صدر اور وزیر اعظم کی اس ملاقات کو اہم قرار دیا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کو ہندوستان کے خلاف فوجی آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات سے قبل ملک کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے جنگ کی صورتحال کے حوالے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ نئی دہلی میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو ایک اعلی سطحی میٹنگ میں موجودہ سرحدی صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ ہندوستانی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق وزیر اعظم کے رہائش پر ہونے والی اعلی سطحی میٹنگ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، این ایس اے اجیت ڈوبھال، سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان، مسلح افواج کے سربراہان اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی یہ دوسری ملاقات تھی۔ قابل ذکر ہے کہ جمعے کو بھی راجناتھ سنگھ نے مغربی سرحد پر سیکورٹی صورتحال اور ہندوستانی مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی تھی، جس میں جنرل چوہان، تینوں افواج کے سربراہان اور دفاعی سیکرٹری رجیش کمار سنگھ نے شرکت کی تھی۔ ہندوستان نے پاکستان پر مسافر طیاروں کی آڑ میں فوجی سرگرمیاں انجام دینے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہفتے کو ہندوستانی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں جنگ کی صورتحال سے بریفنگ دی گئی اور حالات کے خراب ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ہندوستان کی بری فوج اور فضائیہ کی دو عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجودہ صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ لائن آف کنٹرول پر فوجیوں کی تعداد بڑھا کر حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا گیا کہ مختلف مقامات پر ہندوستان نے پاکستان کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ہندوستان کے فوجی ذرائع نے انڈین ایئر فورس کا ایک جنگی طیارہ مار گرانے اور S-400 میزائل سسٹم تباہ کرنے کے پاکستان کے دعوے کی تردید کی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ میں ہندوستانی فضائیہ کے کسی طیارے اور S-400 میزائل ڈیفینس سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے ذرائع نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے دعوے بقول ان کے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کی جانب سے اتوار کو بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کی منظوری کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے کے وقت کے بارے میں ہم عمانی فریق کی ہم آہنگی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور نیز سعودی عرب اور قطر کے دوروں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عمانی دوستوں نے اتوار کے بارے میں ہم سے پوچھا اور ہم نے موافقت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک یہی طے ہے کہ مذاکرات اتوار 11 مئی کو ہوں گے
اور مذاکرات شروع ہونے کے وقت کے بارے میں ہم عمانی فریق کی ہم آہنگی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور تدریجی طور پر تفصیلات میں وارد ہوں گے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات میں ہمارے موقف اصولی ہیں جو ناقابل تغییر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اصولی راستے پر جو طے کیا گیا ہے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن فریق مقابل کی طرف سے متضاد پیغامات مل رہے ہیں اور مختلف افراد مختلف طرح کے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرد کوئی بات کرتا ہے اور پھر اسی دن یا دوسرے دن اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ امریکہ میں نئی حکومت کے قدم ابھی پوری طرح نہیں جمے ہیں، یا انہوں نے اپنے موقف صحیح طریقے سے تیار نہیں کیے ہیں، اور بعض لوگ اس کو مذاکراتی ہیلوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اس کی وجہ جو بھی ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے موقف پوری طرح واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موقف پر استوار ہیں، جہاں تک ایرانی عوام کے مفادات پورے ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے، اور جہاں مفادات پورے نہیں ہوں گے ہم استقامت سے کام لیں گے۔ ہم ان متضاد باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنے راستے پر بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سعودی عرب کے دورے کے دوران اس ملک کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات و گفتگو کی ہے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق یہ ملاقات پڑوسی ملکوں بالخصوص خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کے دائرہ کار میں انجام پائی۔ ایران کی نظر میں پڑوسی ملکوں کی اہمیت کے پیش نظر اس ملاقات کے دوران سید عباس عراقچی نے اپنے سعودی ہم منصب سے بھی ملاقات کی اور ان کو ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات میں ہونے والی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سعودی عرب کے دورے کے بعد ایران اور عرب عالمی مذاکراتی اجلاس میں شرکت کے لیے دوحہ جائیں گے۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی فوج کے حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ شدید محاصرے اور بھوک کے باعث اس علاقے کے باشندوں کی جانوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ غزہ شہر کے اسبرہ محلے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے، جن میں 2 بچے اور 1 خاتون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی توپ خانے نے غزہ شہر کے الزیتون اور التفاح محلوں پر بھی گولہ باری کی۔ جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے جنوب میں واقع قیزان النجار کے علاقے پر بھی قابض فوج کے توپ خانے نے گولہ باری کی ہے۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے مشرقی غزہ شہر کے اشجائیہ محلے پر بھی گولہ باری کی ہے۔ الجزیرہ کے ایک رپورٹر نے غزہ شہر کے السلاسینی اسٹریٹ اور التفا علاقے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کے 54 روز فلسطینی حکومت کے میڈیا آفس نے جرائم ثبت کرنے اور حکومت کے رہنماؤں کو سزا دینے کے لیے ایک آزاد فیکٹ فائنڈنگ ٹیم روانہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس خطے کے رہائشیوں کو بھوکا مارنے کی پالیسی کو فوری طور پر روکنے کے لیے مداخلت کریں. یہ درخواست غزہ کراسنگ کی بندش کے 70 دن بعد کی گئی ہے اور یہ ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب بھوک کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی خاندانوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے. خوراک ختم ہو چکی ہے, صحت کی خدمات معطل ہو چکی ہیں اور ادویات و طبی آلات کی کمی ہے. شہداء الاقصی اسپتال کے ترجمان خلیل الدقران نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایندھن کی فراہمی نہ کی گئی تو متعدد ہسپتال بند ہو جائیں گے. انہوں نے غزہ کے ہسپتالوں میں ادویات و طبی آلات کی کمی کی اطلاع دی اور غزہ کے ہسپتالوں میں سولر پینلز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں میں شدید غذائی قلت کا بھی ذکر کیا. اقوام متحدہ نے غزہ کی ناکہ بندی کو مکمل طور پر ختم کیے جانے اور انسانی امداد کو خطے میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور غزہ تک امداد کی آمد میں کسی بھی تاخیر کے سنگین نتائج کی بابت خبردار کیا ہے. غرب اردن پر بھی غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے. غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے جنین کے مغرب میں الیامون کالونی پر حملہ کیا. صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل شہر کے شمال میں اتسمون چوک کے قریب بھی ایک فلسطینی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا. صہیونی فوجیوں نے اسی طرح غرب اردن کے علاقوں بیتونیا، نابلس، جبا اور الفند قومیہ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا. دریاسنا غرب اردن کے شہر نابلس کے مشرق میں عین کاکوب علاقے میں جنین برگیڈ کا کمانڈر نور عبدالکریم البیتابی صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہو گیا. اس رپورٹ کے مطابق البیتابی کے ہمراہ ایک فلسطینی نوجوان حکمت عبدالنبی بھی ایک عمارت کے اندر صہیونی فوجیوں کے محاصرے میں تھا جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید. جی ہاں سامعین, اسی پروگرام کے ساتھ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو دیجیے اجازت. پروگرام کے حوالے سے اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں, ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید. استقامت پائیدار و جاوید.
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا, اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا, جا
جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا.
عزیز سامعین، پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، اس پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے کی کچھ اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے، جن میں پچھلے ہفتے غزہ میں انسانی بحران کی صورتحال کے خراب ہونے پر بین الاقوامی اداروں کی فکر مندی، غاصب اسرائیل میں وسیع آگ، غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کرنے والے جہازی بیڑے پر سینیوں کا حملہ اور اس کا ڈوبنا وغیرہ شامل ہیں. غزہ کی صورتحال اور بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. وہاں پر بھوکمری اپنے عروج پر ہے، خاص کر کے بچوں کے بیچ. انسانی امداد لے جانے والے 3,000 سے بھی زیادہ ٹرک غزہ میں داخل ہونے کے لیے رفح کراسنگ پر موجود ہیں، مگر امریکہ کی کھلی حمایت کی وجہ سے غاصب صہیونی حکومت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس وقت بھوکمری کو ایک جنگی ہتھیار کی شکل میں استعمال کر رہے ہیں. اس صورتحال پر بین الاقوامی ادارے گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بین الاقوامی ادارے ریڈ کراس نے غزہ کی حالیہ تشویشناک صورتحال پر ایک بیان جاری کر کے اپنی بہت ہی گہری تشویش جتائی ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی سیکورٹی کی حالیہ صورتحال نے اس بین الاقوامی ادارے اور ریڈ کراس کے شراکت داروں کے لیے کام کرنے والوں کے لیے حالات کو بہت ہی خطرناک بناتے ہوئے اس راستے میں کئی طرح کی رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں. ریڈ کراس کے مطابق غزہ میں ہر حالت میں طبی عملے اور طبی مراکز کی حفاظت اور ان کی حمایت کی جانی چاہیے. غزہ کے محاصرے کے جاری رہنے اور انسانی امداد کو پھر سے وہاں پر پہنچائے بنا ریڈ کراس کے امدادی کچن اور صحرا میں لگائے جانے والے عارضی اسپتالوں کی فعالیت بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی. اس بین الاقوامی ادارے کے مطابق اس وقت غزہ میں موجود اسپتالوں کو شدت سے غذا، ادویات اور علاج کے لیے فرسٹ ایڈ کی چیزوں کی سخت ضرورت ہے. ان اسپتالوں میں علاج و معالجے کی ابتدائی چیزیں پوری طرح سے ختم ہو چکی ہیں. ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ صہیونیوں کے محاصرے میں موجود فلسطینیوں کی بنیادی ضروریات کو فراہم کرانے کی ذمہ داری صہیونیوں کی ہی بنتی ہے. فی الحال غزہ میں مسلسل بمباری، رسد میں رکاوٹیں اور دن بدن بدتر ہونے والے حالات کی وجہ سے فلسطینی اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا نے بھی غزہ کے جاری محاصرے کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ تقریباً پچھلے 2 مہینوں سے غزہ میں کسی بھی طرح کوئی امداد نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس نے اس سلسلے میں خبردار کیا ہے کہ یہاں پر بھکمری کا عالم ہے، غزہ میں اشیاء خوردونوش کے تمام ذخائر بہت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ غزہ کی سرحدوں پر موجود انسانی امداد وہاں پر وارد ہونے کے انتظار میں ہے۔ انروا اور اس کے شریکوں کے پاس غزہ کی سرحدوں پر فلسطینیوں کو نجات دینے کے لیے انسانی امداد تو موجود ہے، مگر وہاں کی سرحدوں کا کھولا جانا نہایت ضروری ہے۔ غزہ والے اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اس بین الاقوامی ادارے نے مستقبل قریب میں شدید بھکمری کے خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انسانی امداد کو پہنچائے جانے کی غرض سے ساری سرحدوں کو فوراً کھولنے کی مانگ کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور ٹام فلیچر نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب ہونے کے ناطے اسرائیل کو وہاں پر انسانی امداد پہنچانے کے لیے اجازت دینی چاہیے۔ وہ انسانی امداد جو عام لوگوں کی جان بچاتی ہے اس کو کبھی بھی سودے بازی کا ہتھکنڈا نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے آگے کہا کہ انسانی امداد کو روکنے سے عام لوگ بھوکمری کا شکار ہوں گے اور یہ ان کی بنیادی طبی امداد سے بھی محروم کر دے گی۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کا عمل ان کو وقار اور امید سے محروم کر دیتا ہے اور غزہ کے باشندوں پر ایک ظالمانہ اجتماعی سزا مسلط کر دیتا ہے۔ امداد کا روکا جانا اموات کا سبب بنتا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے بدھ کے دن مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف کے پہاڑوں نے ایک شدید آتش سوزی کا مشاہدہ کیا۔ یہ آگ دھیرے دھیرے دوسرے علاقوں میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ اس شدید آگ نے اترون، نہشون، نیوا، شالوم اور مسالات تسہیون جیسی زائونی کالونیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شدید آگ کی وجہ سے بہت سے سہنیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ غاصب اسرائیل کے غیر قانونی وجود کے وقت سے لے کر یہ اب تک کی سب سے شدید آگ بتائی جا رہی ہے۔ اس آگ کی زد میں آ کر دسیوں سہنی زخمی ہو گئے۔ اس آگ کی سنگینی کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ غاصب سہنی حکومت کے یوم تاسیس کی تقریبات سے متعلق منائے جانے والے پروگراموں کو مسترد کر دیا گیا۔ آیالون کی فائر بریگیڈ کے ڈپٹی چیف شلومی ہاروش نے کہا کہ اب تک میں نے جتنی بھی آتش زدگی دیکھی ہے ان میں یہ سب سے خطرناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پر کنٹرول پانے کے لیے بہت ہی سستی سے کام لیا گیا۔ عبری زبان کے ایک اخبار ہارٹز نے غاصب اسرائیل میں موجود یہودی قومی فن کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل میں ریکارڈ کی جانے والی یہ سب سے بڑی آگ تھی جس نے زمین کے بہت ہی بڑے حصے کو جلا ڈالا۔ اس آگ سے زدگی کی وجہ سے صہیونی وزیر اعظم نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ نتن یاہو نے آگ پر قابو پانے کے لیے دیگر ممالک کی جانب ہاتھ پھیلایا ہے۔ اسی بیچ غاصب اسرائیلی کے فائر بریگیڈ کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ 30 گھنٹوں کی سخت مشقت کے بعد وہ صرف غص بیت المقدس کے اطراف کی آگ پر ہی قابو پا سکا ہے۔ صہیونی ذرائع نے جمعے کی شام کو خبر دی تھی کہ قدس کے پہاڑوں کے اترون علاقے میں آگ پھر سے بھڑک اٹھی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا میں رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ غزہ کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرنے والے جہازی بیڑے پر سینیوں کا حملہ تھا۔ یہ جہاز سینی ڈرون کے حملوں کے بعد مالٹا کے نزدیک غرق ہو گیا۔ غیر ملکی ذرائع کے مطابق اس جہاز کے اگلے حصے پر دو بار حملہ کیا گیا، جس کے سبب اس میں آگ لگ گئی اور یہ جہاز جل کر راکھ ہو گیا۔ سینیوں کے حملے کے وقت اس پر 30 لوگ سوار تھے۔ اس جہاز کو بھیجنے کا مقصد غزہ کے محاصرے کو توڑنے اور وہاں کے لوگوں تک انسانی امداد پہنچانے کی بین الاقوامی کوششوں کا ایک حصہ تھا۔ اس جہاز کا ڈوبنا یہ بتاتا ہے کہ غزہ والوں کے خلاف سینیوں کے جرائم ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جہاز غزہ والوں کے لیے امدادی سامان لے جا رہا تھا۔ فلسطینیوں کے خلاف سینیوں کے یہ جرائم امریکہ کی کھلی حمایت کی وجہ سے ہی جاری ہیں۔ اس واقعے کے رونما ہونے پر لبنان کے حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے جہاز پر حملے کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق یہ بات پھر ثابت ہو چکی ہے کہ سینی غاصب حکومت کسی بھی بین الاقوامی قانون اور سمجھوتے کی پابند نہیں ہے، وہ ان کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتی۔ یہ غاصب نظام صرف دہشت گردی اور ظالمانہ اقدام کو ہی اہمیت دیتا ہے۔ وہ اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی بین الاقوامی قانون کا پابند نہیں ہے۔ حزب اللہ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ غاصب سینی حکومت امریکہ کی کھلی حمایت، عرب ممالک کی ذلت آمیز خاموشی اور بین الاقوامی نظام کی ملی بھگت کے بغیر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر سکے۔ سینی جو کچھ بھی آج غزہ میں کر رہے ہیں وہ اسی بنا پر کر رہے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسلامی مزاحمت اپنی آزادی تک جد و جہد جاری رکھے گی اور وہ سینی حکومت کے قبضے، غیر انسانی بستیوں کی تعمیر اور تعلقات کو معمول پر لانے کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ مجلہ اقتدار کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حزب اللہ، تحریک عمل اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر لبنان کے اندر ایک مؤثر اور فیصلہ کن قوت ہے جو ہر سطح پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ہم اپنے قومی مشن کے تحت لبنان کی خود مختاری اور آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے۔ انہوں نے سینی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم قومی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کی تعمیر نو کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حزب اللہ لبنان آزادی کے اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے ہر طرح کے قبضے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کرے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ہمارا خطہ امریکی سامراج اور اس کے جرائم پیشہ اعلی کار اسرائیل کے مسلسل نشانے پر ہے، جس کا مقصد اپنی توسیع پسندانہ عزائم کو آگے بڑھانا اور یہاں کے اصل باشندوں کو جبری جلاوطن کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ سینی حکومت اور بعض عرب حکومتوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا مقصد مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے، اور لبنان بھی ان سازشوں کا ہدف ہے تاکہ یہاں کی مزاحمتی قوتوں کو کمزور کیا جا سکے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے غزہ کے 20 لاکھ سے زائد محصور عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد لے جانے والے بحری جہاز پر سینی حکومت کے حملے کو اس حکومت کی کبھی نہ بجھنے والی خون کی پیاس کی علامت قرار دیا ہے۔ المنار ٹی وی کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ انسان دوستانہ امداد لے جانے والے غیر فوجی بحری جہاز پر حملہ بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط نیز انسانی قدروں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ کی کھلی حمایت اور بین الاقوامی نظام کی شرمناک شرکت اور غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی پر مبنی اس حکومت کے جرائم پر عرب حکومتوں کی خاموشی نہ ہوتی تو غاصب سینی حکومت اس جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں غاصب سینی حکومت کے اس جرم کی عالمی سطح پر اور عرب ملکوں کی جانب سے وسیع مذمت کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اسی کے ساتھ مذکورہ بحری جہاز، اس کے عملے کے افراد اور اس میں موجود انسان دوستانہ امور میں فعال کارکنوں کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے عالمی برادری سے غزہ میں ہونے والی انسانی تباہی کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خطے میں انسانی تباہی کے مزید بحرانوں پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں اضافے پر تاکید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں پر ایسی شرائط مسلط کر رہا ہے جو خطے میں ایک گروپ کے طور پر ان کی بقا اور وجود سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ پٹی کے سب سے دور جنوبی علاقے میں واقع رفع صوبے کو ایک نیا انسانی زون قرار دینا اور فلسطینیوں سے خوراک اور دیگر امداد حاصل کرنے کے لیے وہاں آنے پر اصرار ناقابل عمل منصوبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ اس طرح کے منصوبے کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد جو آسانی سے نقل مکانی نہیں کر سکتے، بالخصوص معذور، بیمار، زخمی اور خواتین خوراک کے بغیر رہ جائیں گے۔ وولکر ترک نے یہ بات زور دے کر کہی کہ غزہ میں ان علاقوں پر جہاں شہری پناہ حاصل کرتے ہیں وہاں اسرائیلی حکومت کے حملے ایک نفرت انگیز اقدام ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ اس ہفتے صہیونیوں نے تقریباً 1300 فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا ہے، جن میں سے زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے جمعرات کی شام اپنے خطاب میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں 18,000 فلسطینی معصوم بچوں کا قتل عام کیا ہے، جو کہ انتہائی وحشیانہ، صفاکانہ اور مجرمانہ اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی کی ابتدا سے ہی صہیونیوں نے امت اسلامیہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور آج ایک انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں مسلمانوں کو ایک جانب فوجی حملے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری جانب ثقافتی الغار سے۔ عبد الملک الحوثی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شرپسندی میں امریکہ، برطانیہ اور سہینیت زدہ دیگر مغربی طاقتیں اپنی تمام مادی اور مانوی طاقت کو بروئے کار لے آئی ہیں۔ انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے کہا کہ یمن پر بھی امریکی جس جارحیت کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ سہینیوں کی حمایت میں کیا جا رہا ہے، لیکن سہینیوں اور ان کے امریکی آقاؤں کو جان لینا چاہیے کہ فلسطین کی حمایت میں یمنی استقامت کی کاروائیاں اور غزہ کے محاصرے اور غاصب دشمنوں کے حملوں کے خاتمے تک بحیرہ احمر میں امریکیوں کے مقابلے میں دفاعی کاروائی جاری رہے گی۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا ہیری ٹرومین جنگی جہاز بہت جلد علاقے سے نکل جائے گا، کیونکہ واشنگٹن کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ یمن کو کمزور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے F-18 جیٹ فائٹر کے گرنے سے بھی بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کی مسلح افواج نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقے حیفا میں ایک اہم مرکز پر سپر سونک میزائل سے حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے جمعے کی شام دارالحکومت سنا کے السبعین اسکوائر پر یمنی عوام کے ملین مارچ سے خطاب میں بتایا کہ یمنی فوج نے ایک مؤثر فوجی آپریشن میں مقبوضہ حیفا میں سینی دشمن کے ایک اہم مرکز کو سپر سونک میزائل سے نشانہ بنایا۔ بریگیڈیئر یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹے کے اندر سینی مراکز پر یمن کا یہ دوسرا حملہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سپر سونک میزائل اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا، اس کے نتیجے میں دسیوں لاکھ سینی آبادکار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنے خطاب میں سبھی مسلم اور عرب اقوام اور ممالک سے اپیل کی ہے کہ اپنے انسانی اور اخلاقی فرائض پر عمل کریں اور غزہ کا محاصرہ ختم، نیز مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی بند کرانے کے لیے فوری طور پر اقدام کریں۔ انہوں نے کہا کہ یمنی مسلح افواج غزہ کے عوام کے دفاع میں اپنی کاروائیاں اور بحیرہ احمر نیز بحیرہ عرب میں سینی دشمن کا محاصرہ جاری رکھیں گی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے قدس کے پہاڑوں میں وسیع پیمانے پر لگنے والی آگ کے بعد 9 سے زائد سینی بستیوں کو خالی کرا لیا گیا۔ نیوا ایلان اور شورش نامی دو علاقوں کو خالی کرنے کے حکم کے بعد سے نقل مکانی کرنے والوں کی کل تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آگ بجھانے والی 150 کے قریب ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ایال کاسپی نے اعلان کیا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث فائر فائٹنگ طیاروں کا استعمال ممکن نہیں ہے اور آگ کے شعلہ‌ور رہنے کا امکان ہے۔ آگ کے شعلے اب تک تل ابیب کے مشرق میں واقع شہر بتی، تکفہ اور الخزیرہ تک پہنچ چکے ہیں اور تیز ہواؤں کے ساتھ آگ اب مغرب کی طرف بڑھ رہی ہے، جس سے آگ کے شہر قدس تک پہنچنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی فائر چیف کے مطابق ہائی وے نمبر 1 اور شہر قدس کے اطراف کے علاقوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب صحرائے نقب میں شیفتہ فوجی اڈے میں اسرائیلی فوجی ریت کے شدید طوفان سے نبرد آزما ہیں۔ اسرائیلی وزیر مواصلات نے 22 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا، جن میں سے زیادہ تر بجلی کی بندش کی وجہ سے تھے۔ اسرائیلی ہیوم اخبار نے خبر دی ہے کہ یونان نے اپنے فائر فائٹنگ طیارے اسرائیل بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ یونان کے اس فیصلے سے اسرائیلی حکام میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ شہنی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے شہر قدس کے فوری بچاؤ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے تمام دفاعی اور فضائی وسائل کو بروئے کار لانے پر زور دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کوئی فلسطین پار نہیں ہے، لگتا ہے کوئی بہر میں، لگتا ہے کوئی بہر میں دیدار نہیں ہے، مظلوم
thank you.